جہادی چاہتے ہیں اپنی الگ پیٹرو ریاست. بزنس ویک نیو یارک.
عراق میں اسلامی انتہا پسندوں کی جنگ بھی تیل کی وجہ سے شعلہ ور ہوئی ہے. ملک کی سب سے بڑی ریفائنری والے شہر بیجی پر قبضہ کرنے کے لیے عراقی فورسز اور داعش کے انتہا پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں. شام میں خانہ جنگی سے حوصلہ پا کر انتہا پسند تنظیم ISIL نے عراق کے کچھ بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے, جبکہ کچھ آئل فیلڈز اور ریفائنریوں پر قبضے کے لیے اس کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں. شاید ان تنظیموں کو معلوم ہے کہ اگر تیل کے ذخائر پر انہوں نے قبضہ نہ کیا تو زیادہ دنوں تک ان کا باقی رہ پانا ممکن نہیں ہوگا. شام اور عراق میں تیل کی مدد سے ہی یہ تنظیمیں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں. اطلاعات ہیں کہ یہ تنظیم اپنے عسکریت پسندوں کو $500 ماہانہ تک کی تنخواہیں دے رہی ہے. تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا اور وہاں سے دوسروں کو باہر نکال دینا داعش کی اسٹریٹجی ہے. عراق میں داعش نے دوسری انتہا پسند تنظیموں کی مدد سے وہ تیل پائپ لائن اڑا دی جس سے ترکی کو تیل سپلائی کیا جاتا تھا. بی جی کی ریفائنری پر قبضہ کرنے سے پہلے داعش نے کرکوک شہر پر قبضے کی بھی کوشش کی, جسے کرد فوجیوں نے ناکام بنا دیا.
شمالی شام کے علاقوں میں داعش کا قبضہ ہے. یہ گروہ تیل کی پیداوار میں مصروف ہے, جو خام تیل مقامی صارفین اور بلیک مارکیٹ میں بیچ رہا ہے. داعش اپنے قبضے والا تیل ترکی میں فروخت کر رہا ہے. شام کی سرحد کے قریب واقع ترکی کا علاقہ کوساکلی میں تیل اسمگلروں کا تانتا بندھا رہتا ہے. شام سے ترکی کے علاقوں میں تیل کی اسمگلنگ بڑا پیچیدہ عمل بن گیا ہے اور تواتر سے اسمگلنگ جاری ہے. داعش کو تیل اور پیٹرولیم کے علاوہ کچھ دوسرے ذرائع سے بھی رقم حاصل ہو رہی ہے. داعش ڈکیتی, اغوا برائے تاوان اور ہفتہ وصولی جیسے ذرائع سے بھی خطیر رقم اکٹھا کر رہی ہے. عراق کی حکومت نے کئی دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ سعودی عرب سے داعش کو مالی امداد مل رہی ہے.
داعش کے اساسوں کا تخمینہ لگانا تو مشکل ہے, تاہم متعدد ذرائع کا کہنا ہے کہ داعش کو تیل کی آمدنی سے دسیوں لاکھ ڈالر کی رقم تواتر سے مل رہی ہے. اس طرح دہشت گرد تنظیم نے کافی بڑے پیمانے پر دولت جمع کر لی ہے. اس وقت داعش کے پاس جو دولت اور اثاثہ ہے وہ کسی اور دہشت گرد تنظیم کے پاس اس سے پہلے تک نہیں رہا ہے. حال ہی کی بات ہے کہ اس تنظیم نے عراق کے موصل شہر میں سینٹرل بینک پر حملہ کر کے $43 کروڑ کی خطیر رقم لوٹ لی. تیسری تحریک انتفاضہ یقینی ہے, الرائی الیوم لندن.
ہم فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس کی بات سمجھ نہیں پائے, اس لیے نہیں کہ وہ کسی الگ زبان میں گفتگو کرتے ہیں. ان کی عربی زبان میں کوئی خامی نہیں ہے اور وہ ماضی میں ٹیچر بھی رہ چکے ہیں. ہم تو ان جملوں, الفاظ اور ان کے معنی کی بات کر رہے ہیں جو محمود عباس استعمال کرتے ہیں اور جن کا فلسطین کے مسائل سے دور دور کا بھی کوئی ربط نہیں ہے. سعودی عرب کے شہر جدہ میں OIC کے وزارتی اجلاس میں محمود عباس نے اپنے خطاب میں تین اسرائیلیوں کو اغوا کی بڑی محنت سے مذمت کی اور کہا کہ اغوا کی کارروائی فلسطینی قوم اور کاسٹ کو تباہ کر دے گی. یعنی اسرائیل کے جرائم اور غاصبانہ قبضے سے فلسطین کو یہ خطرہ نہیں ہے. محمود عباس نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ اپنی انتظامیہ کے سیکیورٹی ادارے کی تال میل کی تعریف کی اور کہا کہ یہ تال میل فلسطینی عوام کے حق میں ہے. محمود عباس نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ وہ تیسری تحریک انتفاضہ شروع نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں معلوم کہ اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے محمود عباس کے لیے تالیاں بجائیں یا ان کی مذمت کی.
محمود عباس شاید بھول گئے یا انہوں نے تجاہل عارفانہ کیا کہ ان کی تقریر اسرائیلی پارلیمان نیسٹ یا امریکی کانگریس میں نہیں بلکہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہو رہی ہے, اور انہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فلسطینیوں کے مسائل کے حل کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے. تین اغوا شدہ صہیونیوں کی مشکلات کا حل ان کا نصب العین نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سے بھی حیرت انگیز محمود عباس نے یہ بیان دیا کہ وہ فلسطینی عوام کے دفاع اور عقل و حکمت کے ذریعے فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینی قیادت کا دانت اور پنجہ بن گئے ہیں. انہوں نے اغوا شدہ صہیونیوں کی بحفاظت واپسی کی دلی خواہش اور تمنا کا اظہار بھی کیا.
تین صہیونی نوجوانوں کا اغوا خواہ کسی بھی تنظیم نے کیا ہو، اسرائیلی حکومت اور اس کی متزلزل بنیادوں کے کام اٹھنے کا باعث بنا ہے اور صہیونیوں پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ چنانچہ اسرائیل سے باہر بھاگنے کے لیے غیر ملکی سفارت خانوں کے سامنے ویزا کی درخواست دینے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی فورسز کے عہدیداروں کا دعویٰ تھا کہ وہ غرب اردن اور غزہ پٹی کی ایک ایک اینچ سے بھی پوری طرح واقف ہیں، مگر اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ تھا اور اس کی تائید محمود عباس اور ان کے حلقہ بگوشوں کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔ اغوا کی کارروائی کے بعد اسرائیل سیاسی اور سیکیورٹی حلقوں میں جس طرح کی افراتفری مچی ہے، اسے دیکھتے ہوئے اغوا کی کارروائی کی کامیابی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ ہم محمود عباس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے وزیر خارجہ ریاض مالکی کو لگام دیں جو تیسری تحریک انتفاضہ کی پرزور مخالفت کر کے فلسطینی عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ کیتھرین ایشٹن کی ممکنہ جانشین، ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹلی کی وزیر خارجہ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ منتخب ہو سکتی ہیں۔
قاہرہ میں اسیسی سے ملاقات کے بعد جان کیری کی دلچسپ حرکت۔
کابل میں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے حامیوں نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مظاہرہ کیا۔
اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے فلسطینی عوام روزانہ مظاہرے کر رہے ہیں۔
عراق میں نئی نویلی دلہن نے مرجع تخلیق کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف جنگ کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔
قاہرہ کی ایک عدالت نے الجزیرہ ٹی وی چینل کے گرفتار شدہ تمام نامہ نگاروں کو مجرم قرار دیا۔
فٹ بال ورلڈ کپ کے میچ میں روس کے خلاف بیلجیم کے گول پر اس ملک کے بادشاہ اور ان کی اہلیہ کی خوشی۔ سول سروسز میں گھٹتی مسلم نمائندگی، ایک لمحہ فکریہ گواہ ہندوستان۔
اس سال سول سروسز کے امتحان میں کامیاب ہونے والے کل 1122 امیدواروں میں مسلمانوں کی تعداد محض 34 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 3.29% مسلمانوں کو اس سال ملک کے اعلیٰ ترین سرکاری عہدوں میں نمائندگی کا موقع مل پائے گا۔ ایک محدود اندازے کے مطابق ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ تحریر و تقریر میں جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کی تیسری سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے تو فخر کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب حکومت میں، پارلیمنٹ میں، ریاستی اسمبلیوں میں، سیاسی جماعتوں میں، سرکاری ملازمتوں میں اور فوج میں مسلم نمائندگی کے دن بدن گھٹتے ہوئے گراف پر نظر جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے ذلت، شرم اور کم آئیگی کا احساس ہوتا ہے۔
کئی سرکاری رپورٹیں بشمول سچا کمیٹی کی رپورٹ جس کا بار بار تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تمام شعبوں میں مسلمانوں کی کم نمائندگی کا تفصیلی خاکہ پیش کر چکی ہیں اور یہ نتیجہ بھی اخذ کر چکی ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان جو آزادی سے پہلے فوج اور انتظامی شعبوں میں زائد از 60% نمائندگی رکھتے تھے، ان کی حالت بتدریج دگرگوں ہوتے ہوتے آج دلتوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جن شعبوں کا تعلق حکومتی اداروں سے ہے، وہاں مسلمانوں کو کامیابی یا آبادی کے تناسب سے منصفانہ نمائندگی کا حق ہے، تو وہاں مسلمان زیادہ سے زیادہ 4% ہی نمائندگی حاصل کر پاتے ہیں، اور اس کے برعکس جب یہی حکومتی ادارے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کا موقع پاتے ہیں تو وہاں بھی ناانصافی مسلمانوں کا ہی مقدر بنتی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبے معاشیات کی سابق چیئرپرسن نسیم زیدی نے جو تحقیقات کی ہیں ان کا خلاصہ کم و بیش یہی ہے کہ مسلمانوں کی سول سروسز میں کم نمائندگی کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اس سروس کے لیے اتنی تعداد میں اپلائی نہیں کرتے جتنی تعداد میں کرنا چاہیے۔ سول سروسز امتحانات میں مسلمانوں کی کم شرکت کی ایک اور وجہ بقول محترمہ زیدی یہ ہے کہ مسلم بچیاں جو اکثر شعبوں میں لڑکوں کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، ان کے سول سروسز کے امتحانات میں شرکت کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی۔ اس سب معاملے میں سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔
زکات فاؤنڈیشن آف انڈیا اور ہمدرد ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسے ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی کوششوں سے امیدوں کے چراغ روشن ہو رہے ہیں اور بڑی تعداد میں مسلم نوجوان سول سروسز کے امتحانات میں کامیاب ہو رہے ہیں، مگر اس قسم کے دو چند ادارے ملک بھر کے مسلمانوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہرگز کافی نہیں۔ ملک کے الگ الگ حصوں اور خطوں میں ایسے درجنوں اداروں کی ضرورت ہے جو نہ صرف سول سروسز کے امتحانات میں شرکت کے لیے مسلمان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں بلکہ انہیں ان امتحانات کی تیاری بھی کروائیں تاکہ ہندوستان کے اس عضو معطل یعنی مسلم معاشرے میں جان ڈالنے کی کوششوں کو مزید فروغ و کامرانی حاصل ہو۔ ملک دشمن عناصر کا صفایا ضروری، ندائے ملت پاکستان۔
اخباری اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں شمالی وزیرستان میں دتہ خیل کے علاقے ویگان میں پہلے روز جیٹ طیاروں نے بمباری کر کے شمالی وزیرستان میں عسکری آپریشن کی شروعات کر دی، جس کے نتیجے میں بہت سے شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں زیادہ تعداد ازبک باشندوں کی ہے۔ ISPR کے مطابق یہ آپریشن حکومت کی ہدایت پر شروع کیا گیا ہے، کیونکہ کراچی ایئرپورٹ کے ٹرمینل میں 10 مسلح دہشت گردوں کے حملے میں مختلف سیکیورٹی اداروں کے 2 درجن سے زائد اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی تھیں۔ جوابی کارروائی میں سیکیورٹی اہلکاروں نے 10 کے 10 دہشت گرد مار دیے تھے۔ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ بہت سے حکومتی حلقے آپریشن کے معاملے میں تذبذب کا شکار بھی تھے، لیکن جب قومی اساسوں کو شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اس کے بعد خاموشی کسی طور بھی مصلحت کار نہیں رہتی۔
یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب طالبان سے مذاکرات کا باب بند ہوا۔ اس سلسلے میں جہاں حکومت کی سستی کے حوالے سے بات کی گئی، وہاں اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ مذاکرات مخالف طالبان کے کارروائیوں نے اس فضا کو تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو، وہ ملکی دفاع کے حوالے سے کبھی مصلحت کا شکار نہیں ہو سکتی اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ بات طالبان کے ان حلقوں کو سمجھنی چاہیے تھی جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔
اب جبکہ پانی سر سے گزر چکا ہے، تو حکومت اور عسکری حلقوں نے آخری آپشن کے طور پر ملک دشمن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان کرتے ہوئے خود شمالی وزیرستان میں آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان سے بہت سے طالبان گروپ اور ان کے کمانڈر افغانستان منتقل ہو چکے تھے، جبکہ ایک بڑی تعداد تاحال وزیرستان میں موجود تھی۔ اس سلسلے میں حکومت اور پاک فوج کو انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہوئے پاکستان دشمن عناصر کو ہی نشانہ بنانا چاہیے، اور ان کارروائیوں کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مقامی آبادی کا کم سے کم نقصان ہو۔ حکومت اور عسکری حلقوں نے پانی سر سے گزر جانے کے بعد اس آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ یہ صورتحال پاکستان دشمن قوتوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ کراچی جیسے واقعات کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کریں اور وطن عزیز کے خلاف یہ پروپیگنڈا کریں کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز اپنی حساس تنصیبات کی حفاظت اگر کامیابی سے نہیں کر سکتی تو اپنے جوہری اثاثے کی حفاظت کیا کریں گی۔ انقلاب کی آمد، اردو ڈان، پاکستان۔
قادری صاحب کی پاکستان آمد کے مقاصد اور ان کے حصول کے لیے اپنائے جانے والے طریقہ کار کے بارے میں مختلف اطراف سے مزے مزے کے تجزیے اور امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تاہم اس حوالے سے کم و بیش ایک اتفاق رائے بہرحال نظر آتا ہے، اور سوائے قادری صاحب کے جانساروں کے سبھی کا یہ ماننا ہے کہ قادری صاحب کا سیاسی قد و قامت اونچا کرنے میں خود ان کے پلان اور ہوشیاری سے زیادہ وفاقی اور پنجاب حکومت کی جانب سے اپنائے جانے والے طریقہ کار کا بھی ہاتھ ہے۔ کوئی جمہوری تو کیا، شاید کوئی آمیرانہ حکومت بھی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کے ساتھ اتنی سنگ دلی سے پیش نہ آتی جیسا بدترین مظاہرہ ہم نے پچھلے دنوں لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں دیکھا۔
آخر کچھ لوگوں کے بقول سیاست دانوں کو بھی تو اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے، لیکن قادری صاحب کے معاملے میں تو سیاست دانوں اور حکومت ہی کی طرح ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی برابر کا ذمہ دار معلوم ہو رہا ہے۔ شاید تمام بڑے چینلز سے وابستہ کوئی نہ کوئی صحافی قادری صاحب کے سفر میں ان کے ہمراہ تھا، اور جب ہمراہ تو یقیناً اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ انہیں یقین تھا کہ قادری صاحب کے ساتھ سفر کرنے سے ان کو اور ان کے چینلز کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جیو نیوز کے معاملے اور کراچی ایئرپورٹ پر حملے کے بعد میڈیا، بالخصوص الیکٹرانک میڈیا کے کردار کے بارے میں سوالات بہت شدت سے اٹھے تھے۔ یہ شدت ایک واقعے پر اتنی زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ اس بات کا گمان ہونے لگا تھا کہ شاید چینلز کم از کم خاص طور پر ٹی وی پر کیا چیز براہ راست نشر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے کوئی ضابطہ اخلاق یا کسی کوٹ پر متفق ہو جائیں گے، تاہم ایسا نہ ہو سکا، اور مستقبل قریب میں اس کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یہ ٹی آر پیس کی جنگ ہے، چینلز وہی دکھائیں گے جس سے ان کی ٹی آر پیس بڑھیں۔
بہت سال پہلے ایک انگریزی فلم میں میڈیا کے بارے میں ایک جملہ سنا تھا جس کا ڈھیلا ڈھالا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے، میڈیا کا فرض مصیبت کے ماروں کو آرام پہنچانا اور آرام و سکون سے بیٹھے ہوئوں کا سکون غارت کرنا ہے۔ نہیں معلوم کہ میڈیا کے کردار کے حوالے سے یہ تعریف معنوی اعتبار سے درست ہے یا نہیں، لیکن بظاہر اس تعریف سے اختلاف کرنے کی کوئی معقول وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال صحیح یا غلط، لیکن ہمارا الیکٹرانک میڈیا یہ کام بالکل نہیں کر رہا۔ مصیبت کے مارے ہمارے عوام کو ہمارا میڈیا ہر رات ایک نئے ڈرامے میں الجھا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ قانون سازوں اور سیاستدانوں پر اصلی اور حقیقی مسئلوں کے مناسب حل کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے رائے عامہ ہموار کرے۔